आपने जो सवाल तहरीर फरमाया है इसके आखिर पे लिखा है कि मकसद सिर्फ तसल्ली है और आपका मकसद दलाइल पूछना भी हो तो भी कोई अरज कोई ऐसी बात, ये सिर्फ और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम था कि वो कोई दलील ना देते या उनसे कोई दलील ना पूछता, सीधी सी बात। उसके बाद उम्मत में किसी का मुकाम ऐसा नहीं है कि वो दलील ना दे या दलील ना पूछी जा सके। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाम ऐसा नहीं था, वो कोई काम करते थे तो लोग पूछते थे कि हजरत ये कहाँ से, तो बताते थे किताब से, सुन्नत से, या मेरी राय ये है या कोई भी चीज, इससे कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये होता है कि आदमी कभी इल पे एतमाद होता है तो कहता है दलाइल आप देखने की, तो और थोड़ा होता है, कोई और वजह होती है। मॉर्गेज के इस्तेमाल के मुतल्लिक बयान तो हमारा है, कहीं होगा मालूम नहीं कहाँ होगा, लेकिन इंटरनेट पे है। और खुलासा उस सारी गुफ्तगू का ये है कि एक घर लेना हर इंसान का बुनियादी हक है, और इंसानी हकूक में से जितनी भी बुनियादी हकूक है ना, इसमें शरीयत ने हर आदमी को इजाजत दी है कि वो वहां के मुल्क का जो भी निजाम है उसमें शिरकत कर सकता है। असल सूद के अलावा कोई निजाम ही नहीं है, और एक आदमी के पास घर ही नहीं है तब आप उसका हल दें ना, क्या करना है, कहां से लाए किराया, औलाद की परवरिश कहां करेगा, तालीम कहां से आएगी, तरबियत क्या होगी। नतीजा ये निकलेगा कि अपनी औलाद को ऐसी छोड़ के मरेगा कि सर छुपाने की जगह नहीं, तो इससे मुआशरे में जो फसाद फैलेगा उसका कौन जिम्मेदार है। सोचने की बातें हैं ना सारी, कि हम अपने इकदामात से जो मुआशरे में तबाही फैलती है हम फतवे के इस सख्त पहलू पे गौर नहीं करते। इसी वजह से क्या लोग नहीं जानते, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी में लिखा है, उन्होंने कहा लिखा है ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यहूदियों का अक्सर माल शराब की तिजारत से आता है और सुअर शराब की तिजारत से आता है और फासिद मामलात से आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि यहूदियों का माल हराम कामों से, इसके बावजूद दावत कबूल फरमाते थे। कहा है कि तुम्हारा माल हराम है इसलिए मैं आज तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा कहीं भी नहीं। इसलिए एक घर लेना हर आदमी की बुनियादी जरूरियात जिंदगी में से, सूद के मुताबिक कोई इंतजाम नहीं है तो कहां जाए, हल पेश करें ना इसका। ना आप सूद का मुतबादिल हल देते हैं, ना शरई कोर्ट में जाके उस पर फैसला कराते हैं, ना आपके उलमा जाकर वहां मुकदमे लड़ते हैं, और ऊपर से फतवे भी ये देते हैं कि घर भी ना लो तो जाए किधर, मर जाए। तो ये जो लोग इसके हक में है वो दलाइल वो इसका हल पेश करें। हम तो सीधी सादी बात कहते हैं कि हर आदमी के जो बुनियादी हकूक हैं उसके तहत उस मुल्क के निजाम से उतना लिया जा सकता है। यानी एक घर ले ले, बैंक से पैसे सूद पे देने हैं, एक घर ले ले और बैंक की किस्तें अदा करे, बाकी उसके बाद अगर दूसरा घर लेता है तीसरा, वो उसके लिए जायज नहीं है, एक घर ले ले बस। छोटे बच्चों के लिए वजू की तो शर्त नहीं कुरान पढ़ते हुए, उनके लिए न छूने की शर्त, न छूने के लिए वजू की शर्त है कि बच्चा मुकल्लफ नहीं ना, बच्चे पे शरई अहकाम लागू नहीं होते। अलबत्ता जब बच्चा सियाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बलूगत से फौरन पहले, जैसे फर्ज कर लीजिए 8 साल की उम्र है, 9 साल की उम्र है, तो पाकी नापाकी की इन चीजों की तमीज हो जाती है, तो फिर उसे आमाल पर सवाब भी मिलता है, फिर उसे चीजें सिखानी चाहिए। इसीलिए हुक्म यह है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे मार के नमाज पढ़ाई जाए, क्योंकि वो उस वक्त कुछ न कुछ चीजें समझने लगता है। खवातीन के लिए वो कुरान पाक को छुएं, एक अलग कपड़ा लेके, इस तरह की चीजें हैं। ये रिवायात जो आप तलाश फरमा रहे हैं गालिबन मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में और मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक में और दिलमी वगैरह ने जिक्र किए हैं। حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی زندگی کے بارے میں اور حضرت کی تعلیمات کے بارے میں آپ مہر منیر پڑھیے، بہت تفصیل سے حضرت کے واقعات لکھے ہیں، بہت تفصیل سے حضرت کی تعلیم کے متعلق لکھا ہے۔ یہی پیدا ہوئے تھے، یہاں قریب ایک گاؤں ہے گولڑا، اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی ہوتا تھا، وہ پنڈی کون سا بہت بڑا شہر تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ کی پیدائش کے وقت تو پنڈی کیا تھا، یہ علاقہ آباد تھا، یہ گری روڈ جو ہے بس وہی تھا اور کیا تھا۔ یہ تو حضرت جب پڑھا کے واپس آئے ہیں اور گولڑا شریف میں گدی قائم ہوئی ہے، تب جا کر یہ راجہ بازار پنڈی میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ راجہ بازار پنڈی سے باہر تھا، پنڈی ہوتی ہی کتنی تھی، اور اگر یہ اسلام آباد نہ ہوتا تو پھر بھی راولپنڈی کا کیا۔ اور چونکہ انگریزوں نے یہاں چھاونی قائم کی تھی، انگریزوں نے یہاں پہ اپنی کالونی بستی کینٹ قائم کیا تھا، تو عام طور پہ یہاں سرکاری ملازم ہوتے تھے، اور سرکاری ملازم بڑے ایماندار انگریز حکومت کے وفادار ہوتے تھے، تو اس لیے پنڈی کوفہ کہلاتا تھا۔ پنڈی کے لوگوں کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ سب انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور اپنی حکومت کے وفادار تھے، ٹھیک ہے، تھے، منافق نہیں تھے نا، زیادہ صاف پتا تھا کہ حکومت کی وفاداری کرنی ہے، تو پنڈی کوفہ کہلاتا تھا۔ اس لیے لوگ ڈرتے تھے، بڑے بڑے لوگ یہاں آتے ہوئے، جیل تھی یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ پنڈی جیل میں رہے، بھٹو صاحب جہاں پھانسی ہوئی، یہاں محمد علی جوہر رہے، مسعود عالم ندوی رہے، بہت بڑے بڑے، خیر یہ پنڈی جیل کی تفصیل نہیں بیان کرنی۔ گولڑا شریف جو تھا اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، حضرت رحمۃ اللہ سے پڑھنے کے لیے گئے تھے، مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ سے پڑھا تھا، اور مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے جو شاگرد ہیں ہندوستان کا ایک سے ایک چوٹی کا آدمی تھا۔ مفتی لطف اللہ کا کوئی بھی شاگرد نہ ہوتا تو شبلی نعمانی کافی تھے۔ مفتی لطف اللہ صاحب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اتنے جوان تھے، سارے شبلی کے شاگرد، تو ہم جب جایا کرتے تھے تو شبلی حالانکہ عمر میں اور نام شہرا سب کچھ ہو گیا تھا، بلا تکلف جاتے تھے اور جا کے مفتی صاحب کے پاؤں دبانے لگتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کے شاگرد ساتھ ہیں، کوئی کیا کہے گا۔ کہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے مدارس کی تعلیم میں اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم میں۔ کالج یونیورسٹی سے جب فارغ ہوئے، کون پوچھتا ہے کون پروفیسر تھا اور پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہمارے مدارس میں 50 سال بعد بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا استاد، اب تک لڑکے بھاگتے ہیں کہ استاد ہیں، ہم نے پڑھا تھا، فلاں کتاب پڑھی تھی۔ یہ بڑا تہذیب کا فرق ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ پڑھا تھا، پھر کانپور تشریف لے گئے، وہاں پڑھا، منطق اور فلسفے میں کمال حاصل کیا تھا، بہت بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کہتے ہوئے تو ذرا ڈر ہی لگتا ہے، لیکن ان کے جو مرید ہوئے نا لوگ، کوئی ان کے پائے کا کیا، کوئی انہیں پہچاننے والے ہی نہیں تھا، لوگ آتے تھے تعویذ لینے، اے سبحان اللہ یہ نماز کی جگہ ہے، دیکھو کیا کہیں، لوگ آتے تھے تعویذ لینے، لوگ آتے تھے جانوروں کے لیے پتھر دم کرانے، اور لوگ آتے تھے گلٹیاں ہو گئی ہیں اور اس کے لیے ڈھیلے دم کر دیں، نمک دم کر دیں، اس کے لیے آتے تھے لوگ، اس لیے تھوڑے ہی آتے تھے کہ تزکیہ کرائیں۔ پھر وہ واپس آئے، پھر وہ بیعت کے لیے سیال شریف گئے تھے۔ سیال کی گدی جو تھی، یہ چشتی نظامی سلسلے کے بڑے بہت بڑے لوگوں میں آخری لوگ تھے۔ تو سیال جب جا رہے تھے تو کسی نے کہا، حضرت آپ سید ہیں اور سیال والے جو ہیں نہ جائیں، وہ تو ذات کے اعتبار سے آپ کم ہیں، آپ سے کم ہیں۔ تو اس نے فرمایا سخی لوگ ہیں، تو تشریف لے گئے، پھر وہاں سے انہیں خلافت ہوئی، ذکر اذکار کرتے رہے، مراقبات اور مجاہدات کرتے رہے، پھر کثرت سے دنیا نے ان کی طرف رجوع کیا ہے، ہر جگہ شہرت حضرت کی ہو گئی تھی، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، یہاں تک کہ بغداد سے لوگ آئے حضرت سے بیعت کرتے، بہت دور دور، پورا بر صغیر ٹوٹ پڑا تھا بیعت کے لیے، پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافتیں بھی بہت دی، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کا سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ آخری دو تین صدیاں جو ہیں نا، ان سارے اوقات میں جتنے بھی بڑے بڑے تقریباً لوگ آئے، ان کی مجلسوں میں جو لوگ جاتے تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہیرا ہے کہ کیا۔ علامہ اقبال کو کون سمجھنے والے تھے، اتنے چند ایک آدمی تھے، علامہ کے پاس آ جاتے تھے، شام کو بیٹھ جاتے تھے۔ اور علامہ کا آخری دور جو گزرا ہے وہ تو بالکل رونے میں گزرا ہے، بیٹھ کے روتے رہتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی تھا، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دو تین سال بس روتے رہتے تھے، کچھ نہیں تھا، چپ خاموش، آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے، کوئی کیا جانتا تھا کہ وہ اللہ کی معرفت میں کس مقام پر ترقی کر کے پہنچے ہیں۔ ابن عربی کا درس دیتے تھے اور ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ان کتابوں کو سمجھنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے دور میں شاید ہی اب کوئی رہ گئے ہوں، دو چار آدمی ہوں گے جو ابن عربی کی کتاب کو کوئی صفحہ پڑھ کے سمجھ لیں کہ یہ کیا کہا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر فلسفے نے عروج کے باعث علامہ اقبال نے ان سے رجوع کیا، کیونکہ علامہ پر جو پہلا دور گزرا ہے وہ وحدت الشہود کا تھا، اور علامہ اقبال وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے تھے، آئے ہیں۔ اور وحدت الوجود میں اس وقت جو آدمی نمائندگی کر سکتا تھا بر صغیر میں حضرت تھے۔ پھر ہندوستان سے یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین وہ یہاں آ کے بیٹھ ہوئے، بڑی بڑی گدیوں پہ لوگ حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت سے اجازت ہوئی، اجمیر شریف سے لوگ آتے تھے۔ بہت کچھ لکھا حضرت کی زندگی کے بارے میں، رحمت اللہ پہ میرے منیر پڑھی ہے، پھر اس سے پتا چلتا ہے۔ پھر انہیں خلافت ہو گئی تھی حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، اہل اللہ کی مجلس میں جا کے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے رنگ کو چھپا سکے، جو رنگ چڑھ جاتا ہے نا کسی آدمی پہ، وہ پہلی نظر میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ رنگ ڈھنگ ہیں کیا۔ تو یہ نہیں ہوا کرتا کہ خدا کے ساتھ کسی کا تعلق بھی ہو اور اسے کسی کا رنگ نہ معلوم ہو، ہو جاتا ہے سب۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ بہت تھا، جس کو جس رنگ میں دیکھتے تھے کبھی کبھی اظہار بھی فرما دیتے تھے کہ یہ چیز تبدیل کرو، کبھی کہہ دیتے تھے کہ تم پہ یہ جو رنگ ہے نا یہ ٹھیک ہے، بس اس کو ترقی دو۔ بڑے صاحب کشف تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ بات تھی، یہ طواف کر رہے تھے اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کے دوران بس انہیں دیکھا اور کہا کہ طواف کے بعد مجھ سے ملیے گا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو معلوم ہوا حاجی صاحب ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کیا کہنے، ان کے ہاں گئے ناشتے پہ، تو حضرت نے بٹھایا، جو بھی تھا پیش کیا، حضرت نے فرمایا آپ پر چشتی نظامی رنگ ہے، اور چشتیہ صابریہ سلسلے کا رنگ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو دوں۔ تو پھر چشتی صابری سلسلے میں خلافت دی تھی۔ چشتی صابری سلسلہ جو ہے نا، یہ حقیقت میں اب زندہ ہوا ہے، جہاں الیاس صاحب، ماں تھانوی، ماں گنگوئی، ماں قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند بریلی میں، ماں مرزا خان صاحب بریلوی وغیرہ وغیرہ، ان سب حضرات کا سلسلہ چشتیہ صابریہ تھا، اور بریلی میں تو قادریہ سلسلے کا رنگ غالب تھا، کیونکہ مرزا خان صاحب مانا خود بریلوی، خود قادری سلسلے کے تھے، اسی لیے آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ سب اس پگڑی باندھے ہوتے ہیں، یہ سب وہی قادریہ سلسلہ ہے مولانا مرزا خان صاحب کا، لیکن ان کی ایک نسبت چشتیہ صابریہ سے بھی ملتی ہے۔ تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں چشتیہ صابریہ میں خلافت دی تھی، پھر ان پہ بہت محبت حضرت کی غالب آ گئی تھی، طے فرما لیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں گے، حضرت منع فرما دیا تھا، فرمایا جاؤ یہ بہت لوگوں پہ آ جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ مدینہ منورہ غالب آ گیا تھا کہ یہیں رہوں گا، تو انہیں پھر منع کیا گیا کہ یہاں نہیں رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان جاؤ تم سے کام لیا جائے گا۔ تو بڑے پریشان رہتے تھے، تو ایک بزرگ تھے انہوں نے، سید احمد رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں پریشان ہو، آج کل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو یہاں ارادہ کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ ہے، میں بس اب بقی میں ہی ملیں گے مٹی میں جا کے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا جاؤ ہندوستان تم سے کام لیں گے. میں پریشان ہوں کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں، زبان بھی میں صحیح نہیں، لکنت تھی نا، بول نہیں سکتا، ہوگا کیا. تو میں یہ تو نہیں کہا تم کام کرو، انہوں نے کہا لیں گے تو جنہوں نے لینا ہوگا لے لیں گے، تمہیں کیا پریشانی. اسی طرح حاجی صاحب رحمت اللہ کے ساتھ بھی ہو گیا تھا. تو پھر حاجی صاحب نے فرمایا پیر علی شاہ صاحب کو، فرمایا تھا یہاں ایک فتنہ ظاہر ہوگا اور تم بیٹھے بھی رہو گے نہ تو امت کو نفع ہوگا. حضرت فرماتے تھے ساری زندگی گزر گئی، میں سوچتا رہا کہ اب تک حضرت کا کاز سامنے نہیں آیا، شاید آخرت میں کوئی بشارت ہو. جس دن غلامت قادیانی کا خط ملا گولڑا، میں اس دن سمجھ گیا کہ اچھا حضرت نے یہ کہا. پیر میر علی شاہ نے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنی لعنتیں بھیجی. غلام احمد قادیانی نے حضرت کے ایک جواب میں لکھا ہے، حضرت نے خط لکھا ہے نا، اس خط کے جواب میں لکھتا ہے کہ سرزمین گولڑا تجھ پہ لعنت، تیرے جھوٹے پیر پہ لعنت، لعنت 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 لعنت. اب یہ جو پچھلے آئے ہیں نا، انہوں نے مہربانی کی ہے کہ لعنت کے لفظ پہ نمبرنگ کر دی ہے، پوری 1000 مرتبہ اس نے لعنت کا لفظ لکھا ہے، 1000 مرتبہ. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں انہی کا یہ اعزاز تھا کہ انہیں اتنی مرتبہ لعنت سننی پڑی. یہ اعزاز کی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو یہ برداشت کرنا پڑا. تو بہت بڑی شخصیت، لیکن کوئی جانتا نہیں تھا کہ کتنے بڑے آدمی، کس نے فائدہ اٹھایا، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ قیامت میں لوگوں سے کہے، پوچھے کہ تم یہ نہ کہو کہ کوئی آدمی نہیں آیا، ہم نے تو اتنے بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس بھیجے تھے، تم نے کیا کیا، تم خود اندھے تھے. کہتے ہیں سعدی رحمت اللہ علیہ کے ہیرا مل گیا ایک کسان کو، تو کسان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. ہیرے کا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہیرے میں اگر سوراخ ہو جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اسے اس کو تلاشنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو گاؤں میں پھولا نہیں سما رہا تھا، اچھل رہا تھا، تو کسی نے کہا ہو کیا گیا، کہنے لگا جنگل گیا تھا، بڑا خوبصورت پتھر ملا ہے. لوگوں نے کہا کہاں ہے، تو اس نے کہا اس میں سوراخ کر کے اپنے گدے کی گردن میں لٹکا دیا، دیکھو کتنا اچھا ہے. تو لوگ دیکھتے تھے، آخر کوئی ایک آیا بیچارہ، تو اس نے اس کی قسمت پہ ماتم کیا، اس نے کہا بدبخت یہ کروڑوں روپے کا تھا، تیری ساری زندگی گدوں سے جان چھٹ جاتی اگر بیچ دیتا، تو نے ہیرا اور گدا ملا دیا. تو یہی ہوتا ہے، اللہ بڑے بڑے ہیرے پیدا کرتا ہے لیکن گدوں کو کیا خبر ہوتی. ہم نے ووٹ تو لینا نہیں لوگوں سے، نہ عوامی لیڈر ہیں کہ ہمیں کوئی شرم کا یا کوئی ایسی ہو. اس لیے اس برے صغیر میں آخری دور میں جو لوگ آئے ہیں نا، لوگ جان ہی نہیں پائے کہ کون تھے. کسی بھی دربار پہ جانے کا مسنون طریقہ اور دعا مانگنا اور عبادت کرنا درست طریقہ، عبادت کے لیے بھائی دربار پہ نہیں جاتے، عبادت کے لیے تو مسجد آتے ہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ، اور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. ہمیشہ اللہ کے گھر اور مسجد کو مرکز بنانا چاہیے. یہ مزارات اور دربار جو ہے نا، ان کو مراکز بنانا بدعت ہے. یہ بدعت سب سے پہلے مسجدوں کو مراکز بنانے کی بجائے مزارات کو مراکز بنانے کی اس امت میں اہل تشیع نے ایجاد کی ہے. اس لیے ان کے ہاں امام بارگاہ جو ہے، امام باڑا، وہ زیادہ مرکز گنا جاتا ہے بنسبت ان کی مسجد کے. تو یہ بدعت وہاں سے آئی ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اہل سنہ کے ہاں مسجد اصل ہے، یہاں آئے، یہاں عبادت کرے، اللہ سے مانگے. باقی دربار پر جانا، وہاں جانا، عام مسلمانوں کے قبرستان میں جانا، سب برابر ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں اپنے والدین کی قبر پہ، ویسے ہی کسی شیخ کی قبر پہ بھی جا کے اللہ سے دعا مانگنا، ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ان پر، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جیسے دعائیں مانگی جاتی ہیں ویسے ہی ہے. خواتین گھر کے اندر کام کاج کے دوران سر ڈھانپے بغیر ذکر اذکار تسبیح بالکل کر سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، سب درست ہے. کیا کریں اس بچے کا. مفتی غلام رسول صاحب جماعتی नक्शबंदी के बारे में कुछ इरशाद करें, कुछ मालूम नहीं। हमने शायद पहली बार नाम सुना, नहीं जानते मुफ्ती साहब कौन है कौन। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुम लोगों से तबलीग नबूवत पे कोई अजर नहीं चाहता, लेकिन आहले कराबत की मोहब्बत, मोहब्बत इसमें आहले कराबत से क्या मुराद है, उसमें कौन कौन से अफराद आते हैं। ए भैया, ये पुराना शिया सुन्नी मसला है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये है ना आयत, इसी को आप इरशाद फरमा रहे हैं। इसमें आप तफसीर पढ़ लीजिए, दोनों तरफ बहुत कुछ लिखा गया है। आखिरी दौर में इस पे पूरा रिसाला लिखा है मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मवद्दत मोहब्बत कराबत, शिया इम्मा मुज्तहिदीन ने इस पे बहुत कलाम फरमाया और बहुत अच्छा कलाम भी किया। ऐसे नहीं है ये अब अहले तशय्यो में कोई उलमा कम हो गए हैं, वरना पहले बड़े बड़े अच्छे उलमा पैदा होते थे। तो इसलिए आप इस मवद्दत की जो बहस में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़िए सारे लिटरेचर को, और अहले सुन्ना में से आपने पढ़ना है तो अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह लखनवी हैं उन्हें पढ़ लीजिए, और इस मौजू पे हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफा इस्तआशरिया में भी लिखा है, उसे भी देख लीजिए। दो हो गई मवद्दत ही के मौजू पे अबुल हैसम ने लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। चौथी किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो इस पे शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, उसे पढ़ लेना चाहिए, इजालतुल खिफा अन फी खिलाफतिल खुलफा। उसमें हजरत ने अगरचे मामूली तौर पे लेकिन इस मौजू को छेड़ा है। पांचवी किताब पढ़ना चाहें तो साहिब रूहुल मानी ने इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, उसको देखिए, उन्होंने भी इस पे अच्छा लिखा है, क्योंकि वह सैयद थे ना और मुफ्ती थे बगदाद के, और मुफ्ती भी मुकर्रर थे उस्मानियों की तरफ से, वहाबियों के सख्त वो खिलाफ थे, तो इसलिए उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा है। सैयदना अली अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु, अहले बैत किराम रजी अल्लाह अन्हुम और बाकी सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम सबके दरमियान उन्होंने बैलेंस कायम किया है। ये पांच पढ़ लीजिए, उम्मीद है काफी हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी पढ़नी हो तो और भी किताबें हमारे यहां भी हैं। इब्न शहाब ज़ोहरी ने सबसे पहले, अच्छा इसमें कौन कौन से अफराद आते हैं अहले कराबत में, अहले कराबत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी साहिबा तो हैं ही हैं, कौन निकाल सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उससे मुझे तकलीफ दी, फरमाया जिसने उसे तंग किया उससे मुझे तंग किया। अहले कराबत में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अहले कराबत में से बीवियों को कैसे निकाला जा सकता है, बात तो ये है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी नहीं थे, हाशमी नहीं थे, बनु हाशिम को निकाल देंगे, हजरत अकील रज़ी अल्लाह उनकी औलाद को निकाल देंगे, ये सब चीजें मिल जाएंगी वे नहीं। ऐसे नहीं है कि इब्ने शहाब ज़ोहरी ने सबसे पहले हदीस की तदवीन शुरू की, हदीस इससे पहले इब्ने शहाब ज़ोहरी के जो खिलाफ है ना, अगर अगर आपने इब्ने शहाब ज़ोहरी को पढ़ा है तो इब्ने शहाब ज़ोहरी के खिलाफ चीजें लिखी गई, और सबसे पहला बीज इब्ने शहाब ज़ोहरी के खिलाफ ये जर्मन मुस्तशरिक जो था उस बदबख्त ने ये शुरू किया था कि इब्ने शहाब ज़ोहरी को दरमियान में से निकालो, और इब्ने शहाब ज़ोहरी जो है ये ऐसा था वैसा, और इस पे उसने लिखा कौन था, शाख्त। हाँ याद आ गया, ये जर्मन है, बड़ी मेहनत करके उसने इब्ने शहाब पे लिखी, मेहनत की दाद देते हैं, लेकिन बदबख्त ने ये ऐसा बीज बोया है। इब्ने शहाब और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों को उसने बदनाम किया, वहां से इस बीज को पानी दिया है परवेज ने, और फिर यही बीज आगे को चला है। इसी को पढ़ लिया था मौलाना हबीबुर रहमान कांदलवी ने, और मौलाना हबीबुर रहमान कांदलवी देवबंदी सख्त खिलाफ थे, शदीद मुखालिफ थे इब्ने शहाब ज़ोहरी के, और फिर इसी आग को फैलाया है मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने। हम हजरत की खिदमत में हाजिर हुए थे, उस वक्त फतवे का कुछ थोड़ा बहुत खुदा की तौफीक से काम करने की तौफीक थी, तो किसी जरूरत से मिलने गए थे। मौलाना अमीन हसन इस्लाही कमाल के आदमी थे, मौलाना कमाल के आदमी थे, इस बुढ़ापे के बावजूद रात तहज्जुद के वक्त خود ہینڈ پمپ چلا رہے تھے. بڑی حیرت ہوئی, عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے سو جائیے, جو ہمارے مہمان آئے ہیں ممکن ہے کسی کو نہانا ہو, ممکن ہے کسی کو وضو کرنا ہو, سو اٹھنا ہو, تو پانی ان کے لیے بھر رہے ہیں. امین حسن اصلاحی جیسے لوگ کوئی روز روز پیدا ہوتے ہیں. سیونتھ کلاس میں پڑھتے تھے مولانا, تو ان کے استاد نے ندوہ سے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور کہا حضرت پیپر چیک کریں. تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے سیونتھ کلاس کے بچوں کے جب پیپر چیک کیے تو امین حسن اصلاحی کا پیپر آیا, اور اس پہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے قلم سے لکھا کہ کیا ایسے استاد ندوہ کو میسر آ سکیں گے. ساتویں کلاس کا بچہ مشکل سے 12 سال کا, اور لکھا کیا ایسے استاد ندوہ کو میسر آ سکیں گے. اتنے ٹاپ کے پڑھے ہوئے تھے, بڑی بڑی صلاحیت ہے. موقتا پڑھاتے تھے, یہ غامدی صاحب وغیرہ سب انہی کے شاگرد تھے. تو ہم نے ان سے ابن شہاب زوری کا پوچھا, انہوں نے کہا ابن شہاب زوری میرے زمانے میں ہوتا میں اسے قتل کر دیتا, یہ شیعت کا سارا تانا بانا اسی نے بنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ان کی علمی عظمت کی وجہ سے ان کے الفاظ ہمارے ذہن میں آج بھی مرتسم ہے, ایسے جیسے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں. کہ ابن شہاب زوری شدید غصہ انہیں, میرے زمانے میں ہوتا میں اسے قتل کر دیتا. ابن شہاب زوری سے پہلے بھی حدیث کی تدوین شروع تھی. ابن شہاب زوری رحمت اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں, تو مالک سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی چیزیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث نہیں لکھی گئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرمایا تھا. آخری خطبہ ابو شاہ نے سنا, یمن سے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑا زبردست خطبہ آپ نے دیا ہے, آپ نے اکتبو لابی شاہ, ابو شاہ کو میرا خطبہ لکھ کے دے دو. حدیث کی تدوین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں شروع ہو چکی تھی. اس پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں نا تو فہیم عثمانی صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھیے. فہیم عثمانی نے بڑی اچھی چیزیں لکھی ہیں رحمہ اللہ. فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ حنفیہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں, اس کی تفصیلی بحث آپ کو اس میں مل جائے گی. مسلم الثبوت کی شرح ہے وہ انہوں نے لکھی ہے علامہ بہاء العلوم نے, اس میں دیکھ لیجئے, نور الانوار میں دیکھ لیجئے. اب ہے تو علمی بات, جہاں دعویٰ اور دلیل دونوں قطعی ہوں وہ فرض ہوتا ہے, اور جہاں دعویٰ قطعی اور دلیل ظنی ہو وہ ہوتی ہے. لیکن ابن شہاب زہری کے متعلق یاد رکھنا چاہیے, ابن شہاب زہری کو اکھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا علم حدیث پہ اعتماد اٹھ جائے. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد سب سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے, فارغ, چھٹی ہو گئی. ابن شہاب زہری سے اس لیے چیڑا ہے کہ وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, چوتھے خلیفہ راشد تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عزت احترام, امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تیسرے تینوں خلفاء کے بعد ان سے افضل کون تھا؟ اور ابن شہاب زہری سے اس لیے چیڑا ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 9 برس کی بتاتے ہیں. اب یہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں یورپ سے اور اس سے اور اس سے کہ نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی تھی. اس لیے یار مستقل چیزیں مباحثے پڑھتے کیوں نہیں؟ پھر ایک موٹی سی بات بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اعتراض ان کے زمانے کے لوگوں نے کیا ہے, ہر اعتراض کیا ہے, حتیٰ کہ انہوں نے کہا مالی حاضر رسول یاکل الطعام, اس رسول کو کیا کھانا کھاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے پہ بھی اعتراض ہے. یمشی فی الاسواق, بازاروں میں جاتا ہے چیزیں خریدنے. اے یار نبی کھانا نہ کھائے, بازار میں نہ جائے, اپنی ضروریات زندگی خریدنے کیا کرے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, بت ہے بن کے بیٹھا رہے. اتنی اتنی چیزوں پہ اعتراض کیا ہے. اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یتیم کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو یار یہ ان کے اپنے بس کی بات تھی کہ ان کے والد ولادت سے پہلے انتقال فرما گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے. ہر چیز پہ اعتراض ہے. نہیں کیا تو شادی پہ نہیں کیا کسی, معاشرہ ایسا تھا, اس معاشرے میں عمر کا تصور نہیں تھا, وگرنہ اہل مکہ طوفان اٹھا دیتے, آسمان سر پہ اٹھا لیتے کہ بچی سے شادی ہوگی. اہل مکہ کیا دنیا بھر میں کسی, اس وقت جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین میں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اس نے شادی کیوں ایسے کی. اگر یہ قابل اعتراض بات ہوتی تو مشرکین مکہ چھوڑ دیتے, یہودی چھوڑ دیتے, عیسائی چھوڑ دیتے. اس پہ اعتراض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کیوں کرتے ہیں, ہے کوئی حد؟ جو زبان کا حلقہ اٹھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اعتراض کیا تو اس پہ نہیں کیا. ساری ہسٹری موجود ہے, دیکھیے پڑھیے جا کے. اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی اس معاشرے میں تو ضرور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ سے ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں, فرض کریں آج سے 1000 سال بعد دنیا ایسی ہو جائے جو امریکہ نے اب فیصلہ کیا ہے, امریکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے نا سیم سیکس میرج کا. 1000 سال بعد دنیا ایسی ہو جائے کہ عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شادیاں کیا کریں, اور وہ کہیں آج سے 1000 سال پہلے سن 2015 میں اتنے بے وقوف لوگ بستے تھے کہ عورتیں مرد شادیاں کرتے تھے اور کہہ کے لگائیں اور ہنسے اور کہیں یار وہ کیا معاشرہ تھا, کیسے ظالم لوگ تھے, تو پھر کیا ہو؟ سوچیں نا, اس وقت اگر کوئی زندہ ہو جائے 1000 سال پہلے گا تو کہے تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے, وہ معاشرہ صحیح تھا. بالکل اسی طرح آج 1500 سال کے بعد اٹھ اٹھ کے باتیں کرتے, یار اس سوسائٹی کو دیکھو, اگر یہ قابل اعتراض اس ماحول میں بات ہوتی تو پھر تو آپ کہے وہ کوئی بھی نہیں, فضول باتیں. فرض اور واجب, اس لیے شہاب زوری پہ اعتراضات ہیں. شہاب زوری رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث کے, شہاب زوری اتنے بڑے آدمی تھے, امام مالک نے انہیں خط لکھا. شہاب زوری مدینہ منورہ چھوڑ گئے تھے, آخری عمر میں جا کے شام رہنے لگے. امام مالک رحمت اللہ نے خط لکھا شہاب زوری کو کہ حضرت مدینہ منورہ آ جائیں, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے, مسجد ہے, یہ ہے وہ. امام مالک نے ان سے حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جواب میں لکھا کہ الناس ناس و زمان و زمان, مالک مدینہ منورہ میں رہے جب تک وہاں کے لوگ رہنے کے قابل تھے, اب تم جیسے لوگ پیدا ہو گئے اب کیا رہنا مدینہ. تو جس شخص کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا اونچا ہو کہ امام مالک رحمت اللہ جیسے آدمی ان کے سامنے کچھ نہ ہو, اس آدمی بہت بڑے آدمی تھے یار. بی بی سکینہ کی وفات کب ہوئی رحمہ اللہ؟ خود شیعہ مورخین کا اختلاف ہے. آپ اس پہ پڑھنا چاہیں تو یہ پنجاب یونیورسٹی والوں نے جو انسائیکلوپیڈیا چھاپا ہے نا, اس میں آپ سکینہ کا لفظ نکالیے, وہاں آپ کو شیعہ مورخین کی روایات بھی مل جائیں گی, کتابوں کے نام بھی مل جائیں گے. سیدہ سکینہ کی وفات بعض شیعہ مورخین کا خیال ہے دیر سے ہوئی, بعض کا خیال ہے جلدی ہو گئی, اتنی ساری تفصیل وہاں آپ کو مل جائے گی. یہ بہت بڑی خاتون تھی, ان کے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی پہ استغراق مع اللہ غالب ہے. بہت بڑا فکر ہے, یعنی خدا کی ذات میں ڈوب گئی ہے. کس کو نصیب ہوتا ہے؟ صوفیہ مراقبہ ذات کی جو تلقین کرتے ہیں نا, ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا 10-10 گھنٹے مراقبے میں بیٹھے رہتے, 10-10 گھنٹے کوئی ہلاتا تھا تو ایسے جیسے پتہ نہیں کس استغراق کی دنیا سے نکل کے یہ باہر آئے ہیں. 10 گھنٹے مراقبہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. حضرت فرماتے تھے میری اس بیٹی پہ استغراق مع اللہ کی کیفیت ہے, بہت بڑی چیز تھی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی قبر پہ خدا کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جو دعا وہاں کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وقر رضی اللہ عنہ کی بیعت کب کی تھی؟ یہ بھی مل جائے گا, یہ تحفہ استناشریہ پڑھ لیجئے. یہ علامہ نقی نے جو شہید انسانیت لکھی ہے نا, یہ بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح اہل تشیع میں جنہوں نے تاریخ پہ کام کیا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے, خمیس کی تاریخ میں مل جائے گا. انہوں نے لکھا ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ بیعت کب ہوئی، 6 مہینے بعد ہوئی تھی، اسی وقت ہو گئی تھی، یا یہ کہ 1 سال کے بعد کی تھی. یہ سب چیزیں وہاں ملے. نماز میں درود کے بعد جو دعائیں مانگنی چاہیے، کیا وہ اردو میں بھی نہیں؟ اردو میں نماز میں دعا نہیں مانگی جا سکتی. اردو میں اگر کوئی دعا مانگے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد کتاب و سنت کی جتنی دعائیں آئی ہیں، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد، آدمی خود درود پڑھ لے اور اس کے بعد امام کے یا اپنے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جتنی کتاب و سنت میں دعائیں ہیں سب مانگی جا سکتی ہیں. حتیٰ کہ اگر ایک ہی دعا یاد ہے نا، اسلام سے پہلے مثلا لوگ پڑھتے ہیں ربی جعلنی میں کوئی مسئلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، عام طور پہ یہ دعائیں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اسی دعا کو 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے.